الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تبارك وتعالى فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة وقال عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين حضرات پچھلی مرتبہ کے معنی آج بھی میری گفتگو تین حصوں پر مشتمل ہوگی ایک تو جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا اس پر ہم نے پچھلے جمعے سے عمل شروع کر دیا آخری پارے کی چند سورتیں چھ سورتیں جو سورۃ البرد سے شروع ہوتی ہیں اور سورۃ التین پر جن کا سلسلہ ختم ہوتا ہے ان کا ایک سلسلے وار درس کہہ لیں یا ان کا جو لب لباب ہے جو حاصل ہے جو ہمارے لیے عملی سبق ہے اس کا بیان ثانیاً آج جس آفت سماوی سے ہمارے اس ملک کو خاص طور پر پنجاب کے اس زیری حصے کو سابقہ پیش آیا ہے اس کے ضمن میں ہمارا جو قومی رد عمل ہے اس کے بارے میں گفتگو اور تیسرے ہمارے ملک میں سیاسی اعتبار سے بھی جو ایک بالکل نئی صورتحال ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پیدا ہو گئی ہے اس کے بارے میں اظہار رائے تو میں سب سے پہلے سورہ بلد کے جس مضمون کا سلسلہ چل رہا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا تقابل سورۃ العصر سے میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا پہلی بات تو یہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سورۃ البلد کی اہم ترین حقیقت جو بیان ہوئی وہ یہ کہ ایک تنگ گھاٹی ہے جس میں سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے اگر وہ خیر اور نجات اور فلاح کے راستے پر گامزن ہونا چاہتا ہے خواہش مند ہے تو تنگ درا کہہ لیں ایک گھاٹی کہہ لیں پہلے اس میں سے گزرنا ہوگا اور عقبہ کہتے ہیں ایسی گھاٹی کو جو بلند جگہ پر ہو جس کے لیے ہماری عام زبان میں درے کا لفظ جو ہے درہ خیبر اور درہ توچی اور درہ بولان کہ کوئی اونچی جگہ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، اس میں کوئی تنگ درہ ہو جس میں سے گزرنا پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ احسانات انسان پر گنوائے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اب ان کے بارے میں اس وقت میں تفصیل عرض نہیں کروں گا، لیکن اس کے بعد ایک شکوہ کیا، فلق تحب العقبہ، ہمارے ان تمام انعامات کے باوصف ہم نے جو فضیلتیں انسان کو عطا فرمائی ان کے باوجود ہم نے اس کو جو جبلی ہدایت کی اور پھر اس کو جو علم کے اتنے اعلیٰ ذرائع عطا فرمائے، ان سب کے باوصف انسان کے تھڑ دلے پن کا، اس کی کم ہمتی کا، اس کی بزدلی کا یہ عالم ہے کہ وہ اس گھاٹی کو عبور نہ کر سکا، اس درے سے پار نہ جا سکا. وما ادراک ما العقبہ، تم جانتے ہو کہ وہ گھاٹی کون سی ہے؟ اس کے بعد کی تین آیات میں کھولا گیا، فک و رقبہ، بلکہ چار آیات. سب سے پہلی چیز کسی گردن کا چھڑا دینا، کوئی انسان جو شرف انسانیت کا حامل ہونے کے باوجود غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، اس کو ریسٹور کر دینا اس کا وہ شرف حریت کہ وہ پھر آزاد آدمی، آزاد انسان بن کر انسانی معاشرے کا ایک باوقار شریک بن جائے. فک و رقبہ، ظاہر بات ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور میں غلاموں کا جو رواج تھا وہ آپ کے علم میں ہے، اور بڑی بھاری رقمیں ہوتی تھی کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے، یکمشت بہت بڑی رقم خرچ کر کے اسے خرید کر پھر آزاد کیا جا سکتا تھا، لہذا سب سے پہلے اسی کو لائے، فک و رقبہ. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دفتر فضائل ہے ان کی فضیلتوں کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سے گوشے ہیں، اس کتاب فضیلت صدیقی کے بہت سے ابواب ہیں، لیکن ان میں ایک نمایاں باب یہ بھی ہے کہ متعدد غلاموں کو جو ایمان لے آئے تھے اور جبر و تشدد اور پرسیکیوشن کا وہ نشانہ بنے ہوئے تھے اپنے مشرک اور کافر آقاؤں کی طرف سے، انہوں نے بھاری بھاری رقموں کی قیمت خریدا، جو بھی قیمت مانگی ان کے کافر اور مشرک آقاؤں نے وہ ادا کی اور پھر انہیں آزاد کر دیا، جن میں سے ایک حضرت بلال بھی ہیں، حضرت ابو فقی ہیں، حضرت زلیرہ ہیں، کئی غلام اور کئی کنیزیں ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو خریدا اور آزاد کر. آج کے دور میں اس کا اطلاق ہوگا، کوئی شخص کسی قرض کے اس طرح کے چکر میں آ جائے، اس طرح جکڑ بند ہو جائے اس میں کہ بغیر کسی بھاری رقم کے خرچ کیے اسے اس سے نجات نہ دلائی جا سکتی، ایسے شخص کے لیے چھوٹی چھوٹی امداد بے معنی ہوتی ہے، وہ تو آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی یکمشت امداد اس کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، باعزت فرد بن جائے. خاص طور پر تجارتی برادریوں میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی شخص اچھا بھلا کاروباری اچانک کہیں گر گیا، اب اگر اس کی صرف امداد خیرات کے طرز پر ہوتی رہی تو وہ ہمیشہ کے لیے بھکاری اور خیراتی بن گیا، لیکن اگر اس کی کوئی یکمشت امداد کر دی جائے تو اکثر و بیشتر وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اپنی کمیونٹی میں وہ ریسیپینٹ کی بجائے دوبارہ ڈونر بن سکتا ہے، پھر دے سکتا ہے. چنانچہ ہمارے ہاں جو اس قسم کی مائنورٹی کمیونٹیز ہیں، مثلا اسماعیلی ہیں، ان کے ہاں آپ کو یہ رواج ملے گا، بوری ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہیں، ظاہر بات ہے جہاں بہت بڑی تعداد میں کوئی قوم ہو اس میں پھر یہ جذبہ مدھم پڑ جاتا ہے، لیکن چھوٹی تعداد میں جو کمیونٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر یہ چیز کسی نہ کسی درجے میں برقرار رہتی ہے. تو فک و رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عام حالات میں آپ نے لنگر کھول دیا کھانا کھلایا جا رہا ہے، وہ نہیں، فی یوم ذی مسغبہ، قحط کے دن جبکہ خود لالے پڑ رہے ہو، جس کا آج کوئی منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے علاقے بری طرح گھرے ہوئے ہیں پانی میں، اگر وہ خود سبمرج نہیں ہے کوئی گاؤں یا اس کا کوئی حصہ، اور وہاں کوئی ایک دو خاندان ایسے ہیں جن کے پاس کچھ ان کے پاس سٹاک ہے، تو اس وقت اگر وہ کوئی شریک کریں گے اپنے جو بھی اس مصیبت زدہ بھائی ہیں، اس لیے کہ انہیں کچھ پتہ نہیں کہ صورتحال پھر کچھ اور خراب ہو جائے، کولیلا اور آ جائے، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس سلسلے میں اطلاعات کا نظام جس بری طرح فیل ہوا ہے، ناکام ہوا ہے، اس کا بڑا شدید خمیازہ لوگوں نے بھگتا ہے، بہرحال اس قسم کے حالات میں, یا یہ کہ کہیں کسی ایک دو گھر ہی ہے اور کچھ معمولی سا کسی کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان ہے, اس وقت اگر وہ شریک کر لے کسی اور کو اپنے اس کھانے میں, تو واقعتاً یہ چاہے کوئی بہت بڑی مقدار نہ ہو لیکن دلی جذبے کے اعتبار سے وہ وہی بات پہنچ جائے گی جیسے کہ کسی غلام کا آزاد کرانا ہے. فَقُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. اور یہ کھانا کھلانا کسی یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو, کسی مسکین کو جو خاک پر رول رہا ہو. اب اس کے بعد لفظ آیا ہے بہت, جس کو میں کہہ رہا ہوں کانٹے کا لفظ ہے, وہ بہت اہم ہے. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, یہ گھاٹی جو ہے اس کو عبور کر کے پھر وہ انسان, کانا من الذین, پھر شامل ہوا ان میں اس قافلے میں کہ جو ایمان لائے, ان لوگوں کے قافلے میں وہ بھی شریک ہوا جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی, صبر کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی مرحمت. اب یہ جو مضمون یہاں آیا ہے اس سے ایک حقیقت تو یہ واضح ہو گئی کہ انسان کی سیرت کی تعمیر اور شخصیت کے صحیح رخ پر ارتقاء کے لیے شرط لازم جو ہے وہ یہ ہے کہ بخل اس کے اندر موجود ہو. گویا کہ یوں سمجھیے کہ نظری اعتبار سے, فکری اعتبار سے, اعتقادی اعتبار سے سب سے بڑی گمراہی شرک, اور اخلاقی اعتبار سے, عملی اعتبار سے ام الخبائث, سب سے بڑا مرض وہ بخل. یہ بخل وہ شے ہے کہ جو اگر ایمان کسی کو نصیب ہو بھی گیا ہو کسی ذریعے سے, وقتی طور پر جذبات میں کوئی شخص بات اس کو اچھی نظر آئی, اس نے اس کو قبول کر لیا, تو جیسے کہ میں نے پچھلے ہفتے کے درس میں واضح کیا تھا کہ ایک راستہ ایمان لانے کے بعد ہے قربانی, تواصی بالحق, تواصی بالصبر, عمل صالح, جہاد فی سبیل اللہ, انفاق فی سبیل اللہ, اور ایک راستہ ہوتا ہے کہ آدمی کے قدم ڈگمگائے, پسپائی اختیار کی, کچھ آگے بڑھا کچھ پیچھے ہٹا, تذبذب کے اندر مبتلا رہا, پھر یہ کہ ہوتے ہوتے یہ مرض جو ہے اس کو نفاق تک پہنچا دے گا. اور اسی میں ذہن میں رکھیے کہ سب سے بڑا سبب اس کا کیا ہے, بخل. اس لیے کہ بخل کے کیا معنی ہے, مال کی محبت. مال کی محبت سب سے بڑا سمبل ہے دنیا کی محبت کا. سارا فیصلہ جو ہے جو انسان کو کرنا ہوتا ہے وہ ہے دنیا کا طالب ہے یا عقبا کا طالب, سیدھی سیدھی بات, دنیا یا آخرت, اس کا فیصلہ ہے جو انسان کو کرنا پڑتا ہے عملی اعتبار سے. اور چونکہ جو حب مال ہے وہ حب دنیا کا کی علامت ہے, سمبل ہے, تو گویا کہ اگر بخل ہے تو اصلاً وہ دنیا کا طالب ہے. وہ کہیں وقتی طور پر آخرت پر بھی ایمان لے آیا, نبوت پر بھی, رسالت پر بھی اور توحید پر بھی, لیکن اگر یہ دنیا کی محبت کی زنجیر اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے تو وہ اس راستے پر آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ تواصی بالصبر و تواصی بالمرحمہ کی وادی جو ہے اس میں اب داخل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ پہلی گھاٹی جو تھی اس گھاٹی ہی کو عبور نہ کر سکا. فلق تحب العقبہ, اس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ثم جو ہے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ معلوم ہوا کہ جیسے کہ بریک کی میں نے مثال دی تھی کہ گاڑی جو ہے اگر بریک لگا ہوا ہے, آپ نے سٹارٹ کر لی ہے, بریک نہیں کھولا, اب آپ ایکسلیریٹر دبا رہے ہیں, کتنا ہی دبا لیجئے گاڑی نہیں چلے, انجن پھڑ پھڑا کر بند ہو جائے, وہ بریک کھولنا تو نہیں. یہ بریک ہے اصل میں کہ جو بخل اور حب مال اور حب دنیا, یہ بریک ہے. جب تک یہ بریک نہیں کھلے گا انسانی شخصیت کی صحیح رخ پر تعمیر نہیں ہو سکتی. یہ مضمون تو ابھی آگے چل کر, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ مضمون آگے کچھ اور کھلے گا سورۃ الشمس میں, پھر بہت ہی واضح ہو کر آئے گا سورۃ اللیل میں, یہ مضمون تو کھلے گا, لیکن میں یہاں صرف ایک حوالہ دے کر آگے چلوں گا. کیونکہ ان دنوں جو ہمارے یہاں درس ہو رہا ہے ہفتے کے روز, وہ مدنی صورتیں ہیں جو سورہ حدید سے اور سورہ تحریم تک, 27 پارے کے آخر سے 28 پارے کے آخر تک ہیں, ان میں ام المسبحات ہے سورہ حدید, اس میں یہ مضمون اس طور سے آیا ہے, ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسله اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لہم اجرہم ونورہم. وہی ترتیب یہاں, بے شک وہ مرد اور وہ عورتیں جو اللہ کی راہ میں خوب صدقہ دیتے ہو اور دیتی ہو اور اللہ کو قرض حسنہ دے، یہ دو ہیں مدیں، بخل کے خلاف جو راستے ہیں یعنی سخا اور انفاق فی سبیل اللہ، ایک سخاوت ہے وہ تو صدقہ ہے، وہ آپ نے اپنے ہی ہم جنسوں کو، اپنے ہم قوم، اپنے رشتہ داروں کو، آپ ہی کے خاندان میں کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، آپ کے محلے کا کوئی غریب ہے، آپ کے قوم کا کوئی طبقہ ہے جو پسماندہ رہ گیا ہے، آپ ان کو دے رہے ہیں، تو انسان انسان کی مدد کرتا ہے تو اس کو صدقے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی لیے زکات کے لیے بھی لفظ صدقات آیا، انما الصدقات للفقراء، وہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ کی، تو صدقے کی مد کیا ہے؟ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں، سائلوں پر خرچ کرنا، اور ایک ہے اللہ کے دین پر خرچ کرنا، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے پیغام کا نشر و اشاعت، اللہ کے دین کا غلبہ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ بہت بڑی مد ہے، اس لیے کہ جہاد بالمال کے ساتھ، جہاد بالنفس کے ساتھ، جہاد بالمال ہمیشہ قرآن میں ملے گا بلکہ مقدم ہوگا، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے، اپنی جان سے، تو ظاہر بات ہے کہ جان مال کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ مال خرچ کرنا، دعوت دین، تبلیغ دین، پیغام الہی کی نشر و اشاعت، اور پھر غلبہ دین کے مختلف مراحل کو آئے، فرمایا جو لوگ اس وادی کو طے کر لے، اور اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو یہ جو بریک کھل گیا ہو، پھر وہ ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو کیا کہنے ہیں؟ اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم، پھر یہ کہیں پچھلی صفوں میں نہیں رہ جائیں گے، یہ کوئی نچلے مرحلوں پر نہیں رہیں گے، یہ بریک کھل گیا اگر تو پھر تو ان کا کی ترقی ہوگی، ان کا ارتقاء ہوگا، وہ آگے بڑھیں گے، پھر وہ صدیقیت کے مرتبے پر بھی فائز ہو سکتے ہیں اور شہادت کا مرتبہ بھی انہیں حاصل ہو سکتا ہے، یہ دو قسم کے مزاج ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں میں بنائے ہیں، ایک انٹروورٹس ہے، ایک ایکسٹروورٹس ہے، ایک وہ ہے کہ جو دروبینی کے زیادہ ان کو ذوق حاصل ہے، ایک وہ ہے جو خارج کا مطالعہ زیادہ کرتے ہیں، ایک غور و فکر کی طرف زیادہ مائل ہے، ایک عمل اور حرکت کی طرف زیادہ مائل ہے، تو دروبین قسم کے لوگ اور غور و فکر کرنے والے لوگ وہ صدیقیت کے مراتب تک جا پہنچیں گے، اور بیرونی دنیا سے زیادہ شغف رکھنے والے اور جن کے اندر حرکت اور عمل کا جذبہ ہوتا ہے وہ شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیں گے، لیکن یہ اعلیٰ ترین مراتب ان کو حاصل ہو سکتے ہیں جو اندر کا بریک ہو، اگر یہ بریک لگا ہوا ہے مال کی محبت کا، اگر یہ بخل ہے تو وہ ایمان ہوگا، اگر فرض کیجیے رہا بھی تو پچھلی صفوں میں انسان رہے گا، مذبذب قسم کا انسان، کچھ چل لیا، کچھ رک گیا، آسانی ہوئی تو کچھ دو قدم بڑھا لیے، مشکل آئی تو گھر کھٹک کر رہ گئے، یا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے، پھر نفاق کا مرض ان کو اور اس نفاق کا روگ جو ہے وہ انہیں لاحق ہو جائے گا جو بدترین مقام تک انہیں لے جائے، تو یہی مضمون یہاں آیا، فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فك رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیماً ذا مقربۃ او مسکیناً ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ، اب دوسرے نقطے کی طرف آئی ہے، یہ تواصوا کے ساتھ دو دو مرتبہ تواصوا کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں دو ہی، ایک یہ سورۃ البلد اور ایک سورۃ العصر، اور ذرا ترتیب مختلف ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی حکمت میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ سورۃ العصر میں ایمان پہلے ہے پھر عمل صالح، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ایک ترتیب ہے، پہلے ایمان پھر عمل صالح، پھر تواصوا بالحق پہلے ہے، تواصوا بالصبر بعد میں، یہ دو دو کے جو جوڑے ہیں ان دونوں میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترتیب مختلف ہو گئی، عمل صالح کا ذکر پہلے آ گیا، اس لیے کہ سب سے بڑا عمل صالح تو انفاق ہے، فک و رقبہ ہے، اطعام فی یوم ذی مسغبہ ہے، جو یہ گھاٹی طے کر گیا تو اور کون سا عمل اس کے لیے مشکل ہوگا، مال کی محبت اگر اس کے دل سے نکل گئی
اور بخل کی ایک بریک کھل گئی تو دوسرے اعمال تو اس کے نیچے گویا کہ خود بخود مندرج ہیں، خود بخود انڈرسٹوڈ ہیں۔ لہذا یہاں عمل صالح کا ذکر پہلے، ایمان کا بعد، اور اس کے بعد تواصو بالصبر پہلے تواصو بالمرحمہ بعد۔ تواصو بالمرحمہ، تواصو بالحق ایک ہی بات ہے۔ مرحمہ کسے کہتے ہیں؟ ایک دوسرے پر رحم کرنا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، بڑے پیارے الفاظ مجھے یاد آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد کرنے کے قابل۔ جس طرح ہمارے نوجوان جو ہے کوٹیبل کوٹس وہ لکھتے رہتے ہیں اپنی کاپیوں میں، ایسے جملے بڑے بڑے جو مفکرین ہیں، بڑے بڑے ادیب ہیں، شعراء ہیں، کوٹیبل کوٹ، ایسے جملے کہ جن کو اپنی دوران گفتگو، دوران تقریر اگر وہ کوٹ کریں گے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ سب سے بڑے کوٹیبل کوٹس تو ہمیں محمد رسول اللہ سے ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا پیارا یہاں پہ الفاظ کا جو ہے انتخاب بھی ہے، اور کس طرح انہیں ہیرو کی طرح جڑ دیا گیا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگوں زمین والوں پر رحم کیا کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جامع انداز میں تو یہ جو مرحمہ ہے، آپس میں رحم، آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی، جس کے لیے میں نے ایک حدیث آپ کو اور بھی سنائی تھی، من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہے، جس میں شفقت نہیں انسانوں کے لیے، جس میں رقت کا مادہ نہیں ہے، جس میں دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ کیفیت اگر نہیں، اسی کا نام ہمدردی ہے۔ ہمدردی کسے کہتے ہیں؟ ہم جماعت، جو ایک جماعت ہی میں پڑھنے والے ہو، ہم عصر، ایک ہی زمانے میں جو لوگ رہے ہو، تو ہمدرد جن کا درد مشترک ہو، کہ اس کے درد کو آپ محسوس کر رہے ہو، آپ کے درد کو وہ محسوس کرے، آپ کا درد جو ہے وہ آپ محسوس کرتے ہیں۔ اور دیکھیے حضور نے بڑی پیاری مثال دی کہ مسلمانوں کو خاص طور پر ایک جسد واحد کے مانند ہونا چاہیے، المسلمون جسد واحد، کہ اگر ہاتھ میں تکلیف ہو تو یہ نہیں ہوتا کہ بقیہ جسم اس تکلیف کو محسوس نہ کرے، تکلیف ہاتھ میں ہے لیکن سارا جسم جو ہے وہ اس کو محسوس کر رہا ہے، آدمی سو نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہ چلو جی وہ ایک ہاتھ ایک طرف رکھ دو، اس کو تکلیف ہوتی رہے، باقی یہ کہ سوئے آدمی آرام سے، تو پورے ایک جسم انسانی جس طرح ایک آرگینک ہول ہے، اسی طریقے سے انسانی معاشرے کو ہونا چاہیے کہ ہمدردی اس کے اندر پائی جائے۔ اگر یہ ہمدردی نہیں ہے تو فرمایا مَن يُحْرَمُ الرِّفْقَ فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، تو وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ تو سمجھ میں کیا آیا کہ تواصو بالحق، اس کو آپ اکویٹ کیجئے تواصو بالمرحمہ سے، تواصو بالصبر جو کا تو آ گیا۔ تو سورۃ العصر کی ترتیب ہے ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اور یہاں سورۃ البلد میں عمل صالح، پھر ایمان، پھر تواصی بالحق، پھر تواصی بالصبر، اس ترتیب میں در حقیقت جو موجود ہے حکمت وہ میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ دیکھیے دنیا میں ہمیشہ آپ کو دو قسم کے انسان ملیں گے، ابھی میں نے ایکسٹروورٹس انٹروورٹس کے حساب سے بھی بتایا دو مزاج ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں صوفیہ کے ہاں بھی مثال ہے، دو اصطلاحات ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے سالک مجذوب، ایک ہوتا ہے مجذوب سالک۔ ایک وہ ہے کہ جو خود چل کر اللہ کی طرف آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، لیکن وہ چل کر آتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جسے اللہ پہلے کھینچ لیتا ہے اور پھر چلاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جن کی گویا کہ شخصیت پہلے سے صاف شفاف، ان کی طبیعت کے اندر وہی نرمی، وہی ہمدردی، وہی شفقت، وہی سخاوت موجود، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور آپ کا تو میں امتیاز ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عملی اعتبار سے پستیوں میں ہے، غلاظتوں میں ہے، طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہے، غفلت بھی ہے۔ اب یہ دو قسم کے افراد آپ کو ملیں گے معاشرے میں۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن دونوں کے لیے رہنمائی بن کر آیا ہے اور دونوں ہی کو احتیاج ہے۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو گویا کہ پہلے ہی سے جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے، سیرت کا تعلق ہے، مجھے مجھائے ہیں، ان کے تو صرف کسر اگر ہے تو یہ ہے کہ ابھی معرفت خداوندی حاصل نہیں ہوئی۔ آپ کو ملیں گے، ہندوؤں میں ملیں گے ایسے لوگ، جو بڑے ہی اچھے مزاج کے، خوش اخلاق، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنے والے. بلکہ یہی چیز جو ہے دنیا میں اکثر و بیشتر ہمارے نوجوان جو ہیں ایک سوال کے طور پر یہ بات پیش کیا کرتے ہیں کہ آپ یورپ میں جائیے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت ہی ان کے اندر خوش خلقی ہے، ان کے اندر جو ہے ہمدردی کا مادہ موجود ہے، وہ آپ سے پولائٹلی گفتگو کرتے ہیں. اگر یہ ساری خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں، قوم کے ہمدرد ہیں، اپنے معاشرے کے اندر بھلائیوں کے کام کرتے ہیں، تو کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لائے، تو کیا ان کی نجات نہیں ہوگی؟ اور کیا ہمارے ہاں ایک شخص صرف اس وجہ سے کہ وہ پیدا ہو گیا مسلمانوں کے معاشرے میں ہے بھی بخیل بھی ہے، بے ایمان بھی ہے، دھوکے باز بھی ہے، فریبی بھی ہے، سارے اس کے اندر. بلکہ یوں میں اس کو مزید اس کو بڑھا رہا ہوں کہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ کل چار عیب شری جو ہے ان میں موجود ہیں، تو کیا پھر بھی وہ نجات پا جائیں گے؟ یہ سوال بہت سے نوجوانوں کی طرف سے آتا ہے. اس کا کچھ حل آج مل جائے گا کہ یہ دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں جو پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہے جو پہلے سے جہاں تک بنیادی انسانی اخلاق کا تعلق ہے اس کی وادی طے کیے بیٹھے، اب اس کے لیے تو گویا کہ معرفت رب اور تصدیق نبوت و رسالت یہ مرحلہ ہے، اس سے گزر جائیں تو اور انہیں کوئی کھکھیڑ جو ہے کرنے کی ضرورت نہیں. پہلے ہی سے ان کی شخصیتوں کے اندر نیکی کا مادہ، خیر کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو پستیوں میں ہیں، اب انہیں بھی لانا ہے کھیت کا، اس کو ان کے سامنے دعوت آئے گی، وہ دعوت اگر انہیں قبول ہو گئی اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا، ان کے دماغ نے اس کی حقانیت کو محسوس کیا، ان کے دل نے بھی گواہی دے دی کہ بات صحیح ہے، دعوت ایمان، اب ان کو اب تصفیہ کرنا پڑے گا، اپنا تزکیہ کرنا پڑے گا، اب انہیں اپنے اخلاق کے اندر سے گندگیوں کو دور کرنا پڑے گا، اب اعمال صالحہ کی منزل سے گزرنا ہوگا. گویا کہ ایک وہ ہے جو سالک مجذوب ہے، پہلے چل رہے تھے، اپنا سلوک طے کیے بیٹھے تھے، اب جو ہے اللہ نے انہیں کھینچ لیا. اور ایک وہ ہے کہ جو مجذوب سالک ہے کہ جنہیں کسی ذریعے سے اللہ نے پہلے کھینچ لیا، پھر وہ مرحلہ طے کرایا، اب تزکیہ ہوگا ان کا، اب ان کے اندر جو بھی اخلاق کی برائیاں تھیں، جیسے کہ بارہا قرآن مجید میں آیا، جیسے کہ جس آیت مبارکہ پر بڑی مفصل دو تقریریں میں نے ہفتے کے اجتماعات میں کی ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب ان لوگوں کے اعتبار سے ایمان مقدم ہو گیا اور عمل صالح بعد میں آئے گا. ان کا تزکیہ، تصفیہ، ان کی اخلاق کی درستی، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور ایک وہ ہے کہ گویا کہ پہلے سے شخصیتوں کے اندر خیر، نیکی، بھلائی، طبیعت کے اندر نیکی کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، ان کے لیے تو بس ایک لائن کراس کرنی تھی، جو بھی تھوڑا سا بوجھ تھا اسے دور کرنا ہے اور تصدیق کرنی ہے. تو یہ ترکیب ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ وہ تو پہلے ہی سے جو گھاٹی عبور کر چکا ہو، اب اس کے لیے دوبارہ عمل صالح کے لفظ کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ سب سے بڑا خیر، سب سے بڑی نیکی تو وہی سخاوت ہے، اور اس گھاٹی کو وہ عبور کر چکے. تو فرمایا ان کے لیے تو ثم کان من الذین آمنوا، اب آمنوا کے بعد عمل صالح کا تذکرہ نہیں ہے، وہ پہلے ہی سے ان کے یہاں موجود ہے. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ. اب یہاں نوٹ کیجئے صبر کی بات، بارہا میں نے عرض کیا ہے ہمارے منتخب نصاب میں جب یہ بحث آتی ہے صبر کی، کہ صبر کے ایک لفظ کے اندر غور کیا جائے تو کئی معنی ہیں. ہمارے محققین نے، علماء نے اس کے لیے عنوان مقرر کیا، ایک ہے صبر علی الاطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، حکم ہے نماز پڑھو، اب چاہے سخت سردی کا موسم ہے اور پانی گرم دستیاب نہیں ہے، پانی ٹھنڈا ہے، وضو کرنی پڑے، اب یہ ہے صبر، صبر کرنا پڑ رہا اطاعت پر، یہ حکم ہے کہ نماز پڑھو، حکم ہے کہ وضو کرو، اب اس پر اطاعت پر صبر ہو. ایک ہے صبر عن المعصیہ، معصیت سے صبر کرنا، ایک ٹیمپٹیشن ہے، رشوت پیش ہو رہی ہے، ایک شخص جو ہے آپ کو خود ایک رقم جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، یا کوئی اور ٹیمپٹیشن ہے، کوئی کسی طرف سے دعوت گناہ ملی ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنے بڑے عہدے دار کی بیوی جو ہے وہ گناہ کی طرف راغب کر رہی. یہ ہے صبر عن المعصیہ، اپنے آپ کو تھامنا، روکنا معصیت، اس لیے کہ نفس کے اندر تو اس کی طرف رجحان ہے، جیسے کہ خود وہاں فرمایا گیا سورہ یوسف میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس نے تو قصد کیا ہی تھا اور وہ بھی کرتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، اس لیے کہ بہرحال انسان کے اندر یہ مادہ تو موجود ہے، بشریت کے ساتھ یہ تقاضا تو ہے، اللہ تعالیٰ نے بچایا، فاستعصم، انہوں نے اپنے آپ کو تھاما اور روکا۔ یہ ہے صبر عن الباس، ایک ہے صبر عن المصیبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، اس پر جم جانا اور ڈٹ جانا، تو صبر کی مختلف قسمیں۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک صبر وہ ہے جو دعوت سے پہلے درکار ہے، اگر آپ کے اندر دنیا سے اپنے آپ کو روک لینے کا صبر موجود نہیں ہے، اگر آپ ایمبیشس ہیں، دولت کے بھوکے ہیں، شہرت کے آرزو مند ہیں، آپ دنیا میں اقتدار کے طالب ہیں، دیکھیے مجھے یاد آیا کہ سورہ قصص میں جو فرمایا گیا وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ آخرت کا گھر جو ہے یہ تو ہم نے مختص کیا ہوا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے خواہاں نہیں ہوتے، اپنے لیے بلندی اور سر بلندی اور اپنے لیے حکومت اور اقتدار اس کے خواہش مند نہیں ہوتے۔ اللہ اگر ڈال دے ذمہ داری تو اس ذمہ داری کو بوجھ سمجھ کر نبھاتے، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود بالکل آمادہ نہیں تھے، انہوں نے خود نام پیش کیا تھا حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھے، خواہش مند نہیں تھے، یہ ضرور انہوں نے کہا تھا کہ الائمت من قریش، حضور نے یہ فرمایا ہے کہ امامت قریش میں، اس لیے کہ قریش کے علاوہ عرب کسی کو سردار سمجھے گا نہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک تقاضا ہے حکمت عملی کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، باقی یہ کہ وہ خود امیدوار نہیں۔ جب حضرت عمر نے ہاتھ زبردستی کھینچ کر بیعت کی ہے اور پھر جیسے کہ بارش کے پہلے قطرے کے بعد جو ہے وہ پھر دھواں دھار بارش ہوتی ہے، موسلا دھار بارش، اس طریقے سے سب لوگ ٹوٹ پڑے۔ اس کے بعد جب خطبہ دیا تو کیا کہا کہ لوگوں، میں تم میں سے ہرگز اس مذہب کا اہل نہیں تھا، لیکن یہ کہ اب جب تم نے یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے تو جب تک میں سیدھا رہوں تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو تم پر لازم ہے کہ مجھے سیدھا کر۔ یہ معاملہ جو ہے کہ جب ذمہ داری آ ہی جائے، رقیق القلب انسان تھے، کسی کو دکھ میں دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن وہی شخص جو ہے جب ذمہ داری آ گئی ہے تو کوہ ہمالہ بن گیا ہے عظیمت کا اور قوت ارادی کا، حضرت عمر جیسی شخصیت جو ہے وہ ان کے سامنے اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر خاص طور پر اہل رضہ کے ساتھ جہاد کے معاملے میں حضرت عمر جو ہے وہ گھبرا گئے، حضرت ابوبکر کو انہوں نے بھی مشورہ دیا تھا کہ معنیین زکات کے خلاف اپنا محاذ نہ کھولیے، پہلے ہی دو تین محاذ کھلے ہوئے ہیں، ایک اور محاذ کھول دینا مناسب نہیں، لیکن حضرت ابوبکر کی عظیمت جو ہے کوہ ہمالہ کے مانند وہ سامنے آئی۔ تو ایک وہ لوگ ہیں جو خود طالب نہیں ہوتے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری ان پر آ جائے تو پھر اسے سنبھالتے ہیں، نبھاتے ہیں، اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ہمت عطا فرما، لیکن وہ کبھی طالب نہیں ہو۔ تو اچھی طرح جان لیجئے جن لوگوں میں یہ صبر نہیں ہے وہ تواصل بالمرحمہ کی کیسے تلقین کریں گے، وہ لوگوں کو خیر کی دعوت کب دیں گے، جو خود ایمبیشس ہوں اس دنیا میں حکومت حاصل کرنے کے اور اقتدار حاصل کرنے کے، اور وہ خود جو ہے متلاشی ہو اور پاپڑ بیل رہے ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں جو ترتیب آئی ہے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، صبر کے بغیر مرحمہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مال کا ہوکا لگا ہوا ہے آپ کو تو آپ کہاں لوگوں کو کھلائیں گے، اور کہاں فلق تحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک و رقبہ، اس وادیوں سے کیسے گزر سکیں گے۔ تو گویا کہ دنیا سے صبر، دنیاوی امنگوں سے صبر، دنیاوی ایمبیشن سے صبر اگر یہ ہوگا، اور اسی کی پہلے وصیت کرنی پڑے گی، تب کہیں تواصوا بالمرحمہ کی جو ہے وہ باری آئے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن حکیم میں یہ جو ترتیب بدلتی ہے تو یوں ہی نہیں، الٹپ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ترتیب میں نے بارہا یہ بات عرض کی ہے تفسیر قرآن کے ضمن میں، یہ اصول کے طور پر اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آئے، کم سے کم دو مرتبہ، جو اہم تر ہوں گے پھر وہ تین مرتبہ، چار مرتبہ، مثلا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تین مرتبہ آ رہا ہے. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، تین مرتبہ آ رہا ہے. بلکہ چوتھی مرتبہ بھی آ رہا ہے، تھوڑے سے ترتیب جو ہے اس کے اندر بدلی ہوئی. اور عام طور پر جب مضامین دو مرتبہ آتے ہیں تو ان میں ترتیب کچھ بدلی ہوئی ہوتی. اس ترتیب کے بدلنے پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عظیم حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں. وہ ایسے ہی الٹ اپ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ خود اس کے اندر علم اور معرفت کا سمندر مضبوط ہوتا ہے. بہرحال آج میں اس موضوع کو تو اسی پر ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلے جمعے میں سورۃ الشمس پر گفتگو ہوگی، اور سورۃ الشمس سے لے کر چار سورتیں جو ہیں ان کو میں نے ایک عنوان دیا تھا کسی زمانے میں، چہار سورہ نور و ظلمت. ان میں سے تین سورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں ان میں روشنی اور تاریکی، ان کو خاص طور پر نمایاں کیا ہے. ازداد کو واضح کر کے بعض عظیم حقیقتیں، نفسیاتی حقیقتیں، اخلاقی حقیقتیں، اور جس کو میں کہوں گا سلوک قرآنی جو ہے، قرآن کون سا راستہ بتاتا ہے انسان کی شخصیت کی تعمیر اور ارتقاء کا، اس پر یہ سورتیں جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہیں. تو انشاءاللہ ان چہار سورہ نور و ظلمت میں سے اگلی مرتبہ ہم سورۃ الشمس پر گفتگو کریں. آج میں نے جو ایک آیت پڑھی تھی یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 43، اس کا تعلق ہے اس وقت جو کیلیمٹی اور جو ایک افتاد ہے جو بڑے بہت بڑے پیمانے پر اچانک ہمارے اس علاقے کے اوپر آئی ہے. پنجاب کا یہ زیریں علاقہ جو ہے اس کے اوپر ایک تبصرہ ہے جو قرآن مجید، جیسے میں نے بارہا عرض کیا ہے، قرآن مجید میں ایک مقام پر الفاظ بھی آئے ہیں، فی ہے ذکروکم، لوگوں اس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے. اگرچہ اس کا ایک مفہوم تو یہ کہ تمہارے لیے ذکر اور یاد دہانی اور نصیحت موجود ہے، یہ بھی مفہوم ہے، لیکن یہ مفہوم بھی لیا گیا اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارا ذکر ہے. غور سے پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جو صورتحال بھی پیش آتی ہے اس پر تبصرہ آپ کو قرآن مجید میں مل جائے گا. اور میرے جو یہ دوسرا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں تو اس میں میرے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ابتدائی الفاظ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انہا ستکون فتنۃ، لوگوں ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں اس پر میں نے عرض کیا، میں نے دریافت کیا، ماں بخرج بل بخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. یہ مخرج جو آپ نے کبھی لکھا دیکھا ہوگا عرب ممالک میں، ہمارے ہاں ایگزٹ لکھا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہال ہے تو وہ سرخ بتی کے ساتھ، سرخ روشنی کے ساتھ ایگزٹ، کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، کہیں آگ لگ جائے تو دوڑو جلدی سے یہ ایگزٹ جہاں نظر آ رہے ہیں، بجلیاں تو گل ہو جائے گی شاید یہ نشان جو ہے چمکتے رہے، تو آدمی تو دوڑتا ہے. ہوائی سفر میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ابتدائی جو وہ اعلانات ہوتے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہنگامی حالت میں اخراج کا راستہ کہاں ہے، تو وہ ہے مخرج، نکلنے کا راستہ. اسی میں ایک نقطہ جو بارہا میں نے عرض کیا ہے لیکن پھر بھی دہرا رہا ہوں کہ ہمارا اور صحابہ کا فرق یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہمارا سوال کیا ہوتا ہے، حضور یہ فتنہ کب ہوگا، کیوں ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، ہمارے یہ سوالات، کیوں، کب، کیسے، کس طرح. اور یہ آپ غور کیجئے، یہ سارے سوالات علمی نوعیت کے، کیوں آئے گا علمی بات ہے، کب آئے گا یہ بھی ایک معلومات کے درجے کی چیز ہے، کیسے آئے گا، کس طرح آئے گا، کدھر سے آئے گا، یہ تمام چیزیں ہیں علمی. جبکہ عملی شے کیا ہے کہ بچاؤ کیا ہوگا، اس سے نکلنے کی صورت کیا ہوگی. تو ہمارا اور صحابہ کرام کا فرق یہ کہ حضرت علی نے کوئی سوال نہیں کیا، حضور بتائیے کب آئے گا، کیوں آئے گا، کیسے آئے گا، کدھر سے آئے گا، کچھ نہیں. مل مخرج منہا یا رسول اللہ، آپ نے خبر دے دی، ہمیں یقین ہے آپ نے خبر دی ہے، اور آپ تو ہوا صادق والمصدوق، وہ سچے ہیں، لہذا اب اس کے بارے میں یہ معلومات حاصل کرنی جو ہے یہ بیکار ہے. اصل اہم بات کیا ہے کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے مخرج کیا ہو. اس پر اب آپ نے فرمایا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے جو مخرج ہے، بچاؤ کا راستہ، تمہیں ان فتنوں سے کے خلاف ڈھال بن کر بچانے والی شے اللہ کی کتاب ہے. اس کے بعد اب تین جملے آئے ہیں، فیہ نبأ ما قبلکم، فیہ خبر ما قبلکم، و نبأ ما بعدکم، و حکم ما بینکم. اس میں تم سے پہلے کے لوگوں کے حالات بھی، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود اور قوم لوط اور قوم سبا، آل فرعون. فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم، اور جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود. وحکم ما بینکم، اور تمہارے مابین جو بھی اختلافات ہوں گے تا قیام قیامت ان کا فیصلہ بھی موجود. تو غور کی بات ہے، تدبر کی بات ہے. تو یہ جو تین جملے ہیں بتاتے ہیں کہ فیہ ذکرکم، یہ جو آیا ہے قرآن مجید میں غالباً سورہ انبیاء میں ہے، تو اس کا یہ مفہوم بھی لازماً لیا جا سکتا ہے. اور اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے معاشرے کا جو حال ہے، اتنی بڑی مصیبت آئی ہے، اتنی بڑی تباہی آئی ہے، اور اچانک آئی. سورہ آراف میں دو مرتبہ کہا گیا افامنا اہل القرا ان یاتیہم باسنا بیاتن وہم نائمون، کیا یہ بستیوں والے بالکل نچنت ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں، انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ جس وقت وہ سوئے ہوئے ہو آرام سے اس وقت ہمارا عذاب انہیں آ پکڑے. اور ایسا ہوا ہے، مجھے معلوم ہوا صبح 4 بجے کے قریب پانی جو آیا ہے بجلی کی تیزی کے ساتھ آیا ہے ہماری اس نواحی بستی شاہدرہ اور یہ امامیہ کالونی اور فیروز والا، اور اتنی تیزی سے بڑھا ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ وہ اپنا سامان جو ہے وہ سنبھالنے کی طرف متوجہ ہو سکے یا چھتوں پر جو ہے اس کو منتقل کر سکے. صبح 4 اور 4 بجے کا وقت جو ہے وہ بڑا غفلت کا وقت ہے عام لوگوں کے لیے. ہاں لا کے کوئی بندے ہوں جو اس وقت تہجد کے لیے جاگے ہوئے ہوں تو بات اور ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ آج کل تو اذان بھی جو ہے تقریباً 4:45 ہو رہی ہے، 4:45 جو ریلا آیا ہے تو اندازہ کیجیے. اب آمین اہل القرا ان یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون، اب آمین اہل القرا ان یاتیہم باسنا وہم وہم یلعبون، اور کیا وہ اس سے بالکل نچنت ہو گئے ہیں اور انہیں کوئی ڈر نہیں رہا، نڈر ہو گئے ہیں اس سے کہ ہمارا عذاب انہیں آ دبوچے عین دن کے وقت دن دہاڑے جبکہ وہ کھیل کود میں لگے ہوئے. تو اللہ کا عذاب آتا ہے اور اچانک آتا ہے، بغتتن آتا ہے، پکڑ آتی ہے اور بہت سخت آتی ہے. لیکن اس پکڑ کے بعد اب رد عمل دو ہوتے ہیں. اگر تو لوگوں کے دلوں میں کوئی کسی درجے میں بھی ایمان کی رمق ہے، کسی درجے میں بھی انہیں یقین ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ظاہری اسباب بھی ہیں، مادی اسباب بھی ہیں بلا شک و شک شبہ، لیکن تمام مادی اسباب اور وسائل اور ذرائع ان سب کا سرا مسبب الاسباب کے ہاتھ میں، یہ ایمان کا جو لازمی تقاضا ہے. یہاں پتا تک نہیں ہل سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو، یہاں ہوا نہیں جنبش کر سکتی جب تک کہ اذن رب نہ ہو. اگر کائنات کا یہ کلی کنٹرول آپ نہیں مانتے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ نے کیسے اللہ کو مانا ہے؟ ایک معطل اللہ کو آپ مانتے ہیں. وہ تو ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم استوى على العرش، وہ تو عرش پر متمکن ہے، اس کائنات کا پورا نظام خود چلا رہا ہے، خود مدبر ہے، صرف خالق نہیں ہے مدبر ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، اس کے علم کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا. تو آپ غور کیجئے کہ جن لوگوں کے تو دل میں کوئی رمق ہے، اس حقیقت کو انہوں نے جانا ہے پہچانا ہے، اور ان کے دلوں میں تو جب بھی ایسی کوئی بات ہوگی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، انہیں اپنی غفلت کا احساس ہوگا، گڑ گڑائیں گے، توبہ کریں گے، تضرع کریں گے. ایک رستہ یہ ہے، ایک شکل یہ ہے، ایک رد عمل یہ ہے. اس رد عمل کا دار و مدار ہے داخلی کیفیت پر. اور ایک وہ ہے جس کے بارے میں جو آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی تھی اس میں اس کا لفظ آیا قست قلوب، ہو دل سخت ہو چکے ہو، ایمان سے محروم ہو چکے ہو، ساری نگاہ جو ہے وسائل ظاہری اسباب ظاہری کے اوپر ہو، مادی اسباب ہی کے بارے میں غور و فکر ہو رہا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ ان کا رد عمل وہ نہیں ہوگا. وہ سمجھیں گے کہ اچانک بارشیں ہو گئیں، اچانک فلاں ہو گیا، یہ سبب ہو گیا، وہ سبب ہو گیا. کچھ لوگ بیانات دے دیں گے بھارت کے خلاف، کچھ لوگ دھواں دار تقریریں کر دیں گے اپنی حکومت کے خلاف. ہر ایک کا جو ہے وہ اپنی دفتری اپنا اپنا راگ، اور وہ بھی اپنے اپنے موقف کے اعتبار سے. حکومت والے ہمارے جو ہے وہ زیادہ ذمہ دار ٹھہرائیں گے بھارت کو تاکہ ذمہ داری ان کے اوپر پڑ جائے. یہاں کے اپوزیشن والے جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرائیں گے ان کو جو اس وقت حکومت میں ہے کہ ان کی وجہ سے ہوا. بہرحال اس ساری اس گفتگو میں چہمے گوئی میں اگر ذکر نہیں ہوگا تو اللہ کا نہیں ہوگا، نہ اس کا ہوگا کہ کوئی عذاب ہے، کوئی ہمارے اعمال کی کوئی گرفت ہے، شامت اعمال ماں ہے، کوئی اللہ کی طرف سے، اللہ تعالی کی طرف سے کوئی تنبیہ ہے. یہ منبہات کہلاتے ہیں، تنبیہ جگانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے. جیسے کہ سورہ سجدہ میں عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے، اور اس کی یہ آیت مبارکہ ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھاتے رہیں گے اس بڑے عذاب سے پہلے. ایک عذاب وہ بڑا آتا ہے قوموں کے اوپر کہ پوری قوم تحت تحت کر دی جاتی، پوری قوم نسیم بنسیا کالم یغنو فیہا، ایسے ہو جاتی ہے قوم جیسے کبھی تھی ہی نہیں، صرف مسکن رہ جاتے ہیں. لا یرا الا مساکنہم، مسکن رہ گئے، ان میں جو سکونت پذیر تھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے، رہنے والے نہیں ہیں اب ان کے محل نظر آ رہے ہیں. جا کر دیکھ لیجئے ہسپانیہ میں قرطبہ کا محل ہے اور الحمرا ہے اور مسجد عالی شان ہے، لیکن وہاں اب کوئی اذان دینے والا بھی نہیں. کہاں گئے وہ مکین، کہاں گئے وہ بڑے بڑے سلطنتوں والے کہ جن کے وہاں پر ڈنکے بج رہے تھے اور جنہوں نے یہ محل بنائے تھے اور جنہوں نے 800 برس تک وہاں حکومت کی. تو اس بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم تو انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے سکھا رہے ہیں تاکہ اگر یہ جاگ سکتے ہو تو جاگ جائے، اگر ان میں ہوش ہے، عبرت پذیری کا مادہ ہے. اور وہ عبرت پذیری کب ہوگی؟ اگر دل میں سویا ہوا ایمان بھی ہے تو جاگ جائے گا. غفلت کا کوئی پردہ جو ہے بہت دبیز نہیں ہو گیا ہے تو یقیناً پردہ چاک ہو جائے گا، لیکن غفلت کے پردے اگر سخت ہو گئے. اب وہ آیت مبارکہ سنیے اور اپنی صورت حال کے اوپر غور کیجئے کہ ہمارے معاشرے کا اس وقت بالواقع یہ حال ہے یا نہیں. فَلَوْلَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا، ہماری پکڑ آئی، ہماری طرف سے کوئی سختی آئی، تَضَرَّعُوا تو وہ گڑ گڑاتے، تضرع اختیار کرتے، عاجزی اختیار کرتے، گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، صمیم قلب سے توبہ کرتے کہ پروردگار ہم تیری جناب میں رجوع کرتے ہیں، انا ہدنا الیک، پروردگار ہم تیری جناب میں رجوع کرتے ہیں، اے پروردگار ہم پر رحم فرما. لیکن یہ کہ یہ اگر نہیں ہوا، اور دوسرا نقشہ کیا ہے، ولیکن قست قلوبہم، لیکن اس کے برعکس ان کے تو دل سخت ہو چکے، ادھر وجوہ ہی نہیں، ادھر توجہ ہی نہیں، کسی کا دھیان ادھر نہیں جا رہا. سخت ترین مصیبتوں کے اندر مبتلا جو لوگ ہوں گے ان کے اندر بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ عاجزی اور گڑ گڑانے اور توبہ کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے. مطلوب التوفیق ہو جانے کا عالم ہے کہ جو سامنے آیا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے تو مزین کر دیے تھے ان کے لیے ان کے اعمال، ہمارے اتنے کچھ یہاں پہ اہتمام ہیں، اتنے بڑے بڑے بند ہم نے باندھ لیے ہیں، اب ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے. یہ بند جو ہے کتنی محنتوں سے اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے جو بنائے گئے تھے. زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب اس پر انسان اعتماد کرتا ہے، سہارا کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے تو بڑے سے بڑا بند اپنے ہاتھوں، جو آیا ہے ایک مقام پر قرآن مجید میں سورۃ الحشر میں، اپنے ہاتھوں انہوں نے اپنے گھر برباد کیے اور ختم کیے. یہ تین دھماکے سنے گئے، بند توڑا گیا اور اس کے بعد وہ سیلاب آیا ہے سارا. خود انسان کی سمت مجبور ہو جاتا ہے کہ وہی حفاظتی تدبیر جو ہے، جو کروڑوں روپے کی تعمیر سے اس نے بنائی تھی، اپنے ہاتھوں اسے توڑے اور چکنا چور کرے. بہرحال وہ تو جو بھی حکام کی پالیسی تھی، اور انہوں نے، میں نہیں کہتا کہ کوئی بدنیتی تھی، یقیناً انہوں نے وے کیا ہوگا کہ صورت حال کیا ہے، اور بشکل ثانی جو ہے دوسری صورت میں کیا کتنا بڑا اور کتنا عظیم تر جو ہے نقصان ہو سکتا ہے، یہ بات علیحدہ ہے. لیکن یہ کہ یہ دیکھیے کہ اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے بند، قدرت خداوندی جو ہے وہ کرشمہ دکھا رہی ہے کہ خود توڑنے پڑتے ہیں، اور معلوم ہے کہ اس سے جو ہلاکت آئے گی، جو تباہی آئے گی، جو بربادی آئے گی. تو میرے نزدیک اس وقت اس زمن میں کہنے کی باتیں دو ہیں. اولاً تو اس حقیقت کی طرف اگر وہ ہو، لوگوں کو آمادہ کیا جائے، سوچنے پر آمادہ کیا جائے، دروبینی پر آمادہ کیا جائے، توبہ پر آمادہ کیا جائے، توبہ کی منادی کی جائے کہ یہ کس قدر ارمانوں کے ساتھ مکان بنائے ہوں گے، کتنی ابھی آپ نے وہ خبریں پڑھی اخبارات میں، کتنی دل دوست کیفیات، کتنے ارمانوں سے بیٹی کا جہیز تیار کیا گیا ہوگا. میرے ایک ساتھی ابھی وہ آئے تھے، کراچی سے آ رہے تھے، میں بھی کراچی گیا ہوا تھا، وہ ٹرین سے آئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ رینالا کنڈ کے آس پاس ریلوے لائن کے اس طرف پانی ہی پانی تھا، اس کے جو شمالی جانب میں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا سامان معلوم ہوتا یا تو کسی نئی نویلی دلہن کا سامان ہوگا یا کسی بیچاری کی جہیز کا سامان، اور اس طریقے سے رو رہا تھا اور پانی کے اندر بہہ رہا تھا. یہ سب کچھ، یہ ارمان، یہ محنتیں، یہ کوششیں، بنے ہوئے گھر، ان میں کیا کیا ساز و سامان لا کر جو ہے سجاوٹ کا اہتمام کیا ہوگا، کیا کیا اس کے اندر اہتمام سارے جو ہے انسان نے کیے، لیکن یہ ہے کہ کس طرح آنن فانن جو ہے وہ تباہی آئی. تو اس میں جو ہماری کیفیت ہونی چاہیے تھی وہ تو تضرعو والی ہونی چاہیے. یہ در حقیقت قرآن مجید میں جو یہ نقشہ کھینچا گیا ہے، یہ ہے ان قوموں کا جو کہ بالکل آخری حدود کو پہنچ چکی ہوتی، جو عذاب خداوندی، عذاب استحصال کے گویا کہ مستحق ہو چکے ہوتے، ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اور کب کبھی آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو صورتحال ہماری ہے وہ اس سے مشابہ، بجائے اس کے کہ تضرع ہو، وہ جو اقبال کا مصرع ہے کہ یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. تو جیسے وہ قومیں ہوتی تھی کہ جن پر پھر عذاب استحصال آتا، پھر آخری بربادی جھاڑو پھیر کر صاف کر دیا جاتا کہ ان کے اندر کوئی خیر کا مادہ موجود نہیں تھا. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، جتنی قومیں تباہ کی گئی ہیں وہ کسی نہ کسی رسول کی امت تھی، بعد میں بگاڑ آیا ہے. قوم عاد وہی تو لوگ تھے، انہیں کی نسل تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بچائے گئے تھے، جو اس وقت سیلاب آیا تھا اس سے. قوم سمود کن لوگوں پر مشتمل تھی؟ قوم عاد کے وہ اہل ایمان جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، انہیں کی آگے اولاد تھی کہ جو پھر قوم ہود کی شکل جس نے اختیار کی. تو یہ سب کے سب نبیوں کی اولادیں اور نبیوں کی امتیں تھیں، لیکن بگڑ گئی، بگڑنے کی اس انتہا کو پہنچ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا ایک رسول بھیجا، اور جب ثابت ہو گیا کہ ان میں خیر کا کوئی مادہ نہیں ہے، ان رسولوں کی دعوت انہوں نے قبول نہیں کی، انہیں رد کر دیا، تو انہیں بھی جھاڑو پھیر کر جو ہے صاف کر دیا گیا کہ اب یہ اس کے اہل نہیں رہے ہیں کہ ہماری زمین پر آباد رہے. یہی معاملہ ہے جو ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے. ہم بھی ایک رسول کے امتی ہیں یقیناً صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ہے کہ ہماری قوم کے ساتھ بھی حشر جو ہے اسپین میں ہو چکا ہے. اور خدا نہ خواستہ بارہا میں نے عرض کیا ہے، میں نے استحکام پاکستان اور استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ میں کھول کر دلائل دے دیے. خدا نہ خواستہ اگر سندھ کے ساتھ کوئی معاملہ اسی نوعیت کا ہو گیا تو پورا جسے آپ جنوبی ایشیا کہتے ہیں، یہ بنگلہ دیش اور جو کچھ ہو رہا ہے ارکان کے مسلمانوں پر، برما کے مسلمانوں پر، یہ تو شاید آپ نے مضمون پڑھا ہو، بلکہ شاید اس پرچے میں ندا کے تفصیل کے ساتھ ایک مضمون آیا ہے جس تباہی کے ساتھ وہ اس وقت دو چار ہو. بنگلہ دیش اللہ کا شکر ہے کہ تاحال بہرحال ایک مسلمان کی حیثیت سے ہے، ملک کی حیثیت سے ہے، چاہے وہ مغربی پاکستان سے کٹ گیا. پھر یہ کہ ہندوستان کا مسلمان بھی گاہ بگاہ اس کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے، لیکن کم سے کم 15 کروڑ مسلمان آج بھی ہندوستان کے اندر موجود ہیں. پھر یہ آپ کا ہے علاقہ، اس کے اندر 10 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں. لیکن واقعہ یہ ہے اگر تاریخ کی حقائق پر نگاہ ہو اور اگر حالات جس رخ پر جا رہے ہیں اور بھارت جتنی بڑی طاقت بن چکا ہے اس علاقے کی، اور اس میں خصوصاً جنوبی ہند سے جو مسلم کش تحریک، زبردست تحریک، شیو سینا جو ہے وہ نام اس کا زیادہ ہے، لیکن راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ وہ اس درجے خوفناک ایک قوت ہے کہ جو پروان چڑھ رہی ہے، اور اتنی حکمت کے ساتھ انہوں نے اب تک اپنے آپ کو چلایا ہے، نصف صدی سے زائد جس جماعت کو ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ اس نے ابھی تک انتخابات کے میدان میں قدم نہیں رکھا، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انقلابی تحریکیں انتخابات میں آ کے ختم ہو جاتی ہیں. ان کا ایک ہی ارادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ دیکھیں گے کہ اب وقت جو ہے آ گیا ہے اور ان کے لیے آلات سازگار ہیں، ہندوستان سے اسلام کا نام و نشان مٹا دینا، یہ ہے ان کا اصل عزم، اصل ارادہ، اور اس کے لیے وہ جو تیاری کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، 300 صفحے کی ایک اتنی موٹی کتاب میرے پاس شکاگو سے میرے دوست نے بھیجی، اس تنظیم کے بارے، اس کا انداز تنظیم کیا ہے، کس قدر سائنٹیفک طریقے پر، کتنے منظم طریقے پر وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ اگر یہ اب بھی ایک حصار ہے، جو کسی نے ناول لکھا تھا غالباً نسیم حجازی صاحب نے، آخری چٹان، اس جنوبی ایشیا کے لیے یہ آخری چٹان ہے پاکستان، اگر خدا نہ خواستہ کہیں اس کو کوئی زوف پہنچ گیا تو پھر واقعہ یہ کہ پورے جنوبی ہند سے، پورے جنوبی ایشیا سے مسلمانوں کے ساتھ وہی حشر ہو جائے گا کہ جو اسپین سے ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ انہونی بات نہیں ہے، اسپین سے اگر ہو گیا جہاں 800 برس آپ نے حکومت کی تھی اور آپ آج 500 برس بیت گئے ہیں کہ اب وہاں مسلمان کے نام و نشان نہیں، تو وہاں ہو سکتا تھا تو یہاں بھی ہو سکتا. اور میں نے تو اپنی کتاب جو ہے استحکام پاکستان و مسئلہ سندھ، اس کے سرورق پر یہ عبارت لکھی کہ ایک ہی سن تھا 93 ہجری اور 712 عیسوی، ایک ہی سال ہے یہ جس میں اسلام یورپ میں داخل ہوا اسپین کے راستے اور ہندوستان میں داخل ہوا سندھ کے راستے، ایک ہی سن، سن 93 ہجری یاد کر لیجئے، 712 عیسوی، محمد ابن قاسم ادھر آئے، طارق ابن زیاد ادھر گئے، ایک ہی سن میں یہ، اور دونوں یہ علاقے سین ہے ان جن سے شروع ہو رہے ہیں، یہ ایس ہے، سندھ بھی اور سین، سین کہیں یا ایس کہیں، اور ایک ہی سن، اور وہاں 500 برس ہو گئے کہ نام و نشان مٹ چکا. تو کیا یہی صورت، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ کیا تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرانے والی؟ بہرحال وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن میں اس پر اس لیے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے ان حالات میں کہ ہمارے اندر وہی مردگی، وہی مردنی، ایمان کی وہی کیفیت، ولیکن قصد قلوبہم، دل سخت ہو چکے، سب کچھ ہلاکت بھی ہے، بربادی بھی ہے، تباہی بھی ہے. میں چونکہ چند دن پہلے، بلکہ دو دن پہلے ہی، ایک دن پہلے ہی میں کراچی میں تھا، وہاں نہیں اندازہ تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، خبریں آتی تھی یہاں کی لیکن بڑی مختصر سی، جیسے وہاں کی خبریں یہاں نہیں. وہاں جو ہے کہ ہر روز کسی نہ کسی علاقے میں کرفیو لگا ہوا ہے، یہاں کس کو اندازہ ہے. مجھے ہوائی جہاز میں آ رہا تھا تو ایک نوجوان میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا، کہنے لگا کہ اب تو کراچی سے بھاگ رہے ہیں لوگ، وہ خود پنجابی ہے، یہی لاہور میں گڑی شاہو کے علاقے میں کچھ بھائی یہاں تھے، کچھ بھائی وہاں تھے، اور اس نے کہا کہ ہمارا مکان 1000 گز کا کی کوٹھی نازم آباد نمبر 4 میں، 5 سال پہلے اس کی قیمت 22 لاکھ لگی تھی، اب ہم 14 لاکھ میں بیچ کر مانگے تھے. یہ ہو رہا ہے اسکول، اور کسی کو یہاں تو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اسی طریقے سے یہاں کی مصیبت کا وہاں اندازہ نہیں. یہ حال تو دوسرا ہے، لیکن خود یہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے، اس کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کس آیہ مبارکہ کا اس وقت بالکل یوں سمجھیے کہ عملی مظہر بن چکے ہیں. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الْأَعْمَالُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہماری اس کیفیت کو بدلے، دلوں کا حال بدلے گا تو ہماری جو ہے کیفیت عملی اور اخلاقی بھی بدلے گی، اس کے بغیر نہیں. دوسری بات اس سلسلے میں میں دو باتیں اور عرض کر دوں. واقعہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے معاملے میں بڑی شدید کوتاہی ہوئی ہے حکام اور انتظامیہ کی طرف سے، وہ بری نہیں ہو سکتی، یہ اس طریقے سے اچانک چیزیں نہیں آیا کرتی. ہندوستان کتنا کچھ چھپا سکتا اور وہ اس پر بھی تباہی آئی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لاہور میں جو اصل تباہی آئی ہے ادھر، وہ تو خود بند توڑنے سے آئی. بند توڑنے کا مسئلہ کوئی 1-2 منٹ کا، 1-2 گھنٹے کا نہیں ہوتا، سوچ بچار ہوتا ہے، غور و فکر ہوتا ہے، کوئی اوورسیئر یا بیلدار وہ کام نہیں کر سکتا، ڈائنامائٹ لگایا جاتا ہے اس عرصے کے اندر، اور اس سے پہلے نہ معلوم کتنے کچھ مشورے ہوئے ہوں گے. کیا اس عرصے میں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس آبادی کے لوگوں کو بڑے پیمانے پر متنبہ کیا جاتا، اس ملک کے اندر، اس شہر میں اتنی ٹرانسپورٹ اویلیبل تھی، وہاں سے ایویکویشن کا معاملہ ہو سکتا. لیکن یہ کہ اچانک ہوا ہے، لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ بس دھماکے سنے اور پانی جو ہے پھر آیا ہے، اس تیزی کے ساتھ بڑھا ہے کہ کسی کے لیے کوئی وہاں سے امکان ہی نہیں. تو آخر کچھ دن پہلے سے وہ بات چل رہی تھی، پانی بڑھ رہا تھا، اور اس وقت یہ صورتحال کی گئی ہے جب اندیشہ یہ ہو گیا کہ لاہور کے اس حصے کو بچانا ہے. اس وقت اتنا جب معاملہ بڑھا ہے تب یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس میں مشورہ کرنے میں ہائیسٹ لیول تک پر اجازت ملی ہوگی تو یہ کام کیا گیا ہے، ورنہ کوئی چھوٹا آدمی جو ہے وہ صرف اپنی سطح پر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ سارا وقت کہاں کس غفلت کے اندر گزارا گیا؟ یا تو یہ ہے کہ اس وقت جو کہ انتخاب کی آمد آمد تھی، ساری مشینری جو ہے اس میں لگی ہوئی ہے سب کے اوپر. اب اگر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ساری اپنی مصروفیات ختم کر دی تو اب اسے آگے کیا؟ اب تو یہ ہے کہ بعد میں وہ آنسو ہے رونے کے کہ جو اس سے پہلے کا معاملہ تھا کرنے کا. اب آپ گھٹنوں گھٹنوں چل کر یا گردن گردن چل کر پانی میں ان مصیبتوں تک, ان مصیبت زدہ لوگوں تک پہنچ بھی جائے تو ان کو کیا حاصل ہے؟ سوال یہ ہے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے پیش کی تدبیر کرنا. تنبیہ تو کم سے کم پہلے دی ہوتی, دو تین گھنٹے کی بھی اگر لوگوں کو مہلت مل جاتی اور پوری آبادیوں کے اندر جو ہے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر اعلان ہو جاتے تو لوگ نکل آتے, اندازہ ہوتا. تو واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس اعتبار سے بھی عوامی سطح پر جو بے حسی ہے, اللہ سے غفلت, وسائل ظاہری ہی پر سارا دار و مدار, دنیا ہی کے محبت اور اسی کی دوڑ اور ساز و سامان, دنیاوی ہی کو جمع کرنا اور سجا لینا, اس کے سوا کسی اور چیز کی فکر نہیں, عوامی سطح پر یہ ہے. اور انتظامیہ کی سطح پر بہت بڑی غفلت, بہت بڑی کوتاہی. شاید وہی صرف ایک جو ہے ذہن کے اندر جو ہے اقتدار کو حاصل کرنا اور برقرار رکھنا, شاید یہی جو ہے سب سے زیادہ لوگوں کے ذہنوں کے اوپر مستوجب ہو چکی ہے چیز, جس کے لیے میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی کہ تلک دار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. تو بہرحال اس معاملے کے اندر کوتاہی بھی ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر ریلیف ورک ہونا چاہیے. اس کے بارے میں بھی معلوم یہ ہوا کہ بہت کیمپ لگے ہوئے ہیں شاہدرہ کے آس پاس, اس میں بھی اسی کی کار فرمائی نظر آ رہی ہے کہ وہ الیکشن ہونے ہیں اور ہر جماعت اور ہر پارٹی, بلکہ وہ افراد بھی کہ جو الیکشن لڑنے والے ہیں, چلیے اسی بہانے سے کوئی کام کریں, ہمیں ان کی اس اعتبار سے نفی نہیں کرنی ہے, کوئی خیر کا کام, کوئی بھلائی کا کام. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ یہ وقت ایسا ہے, یہ گھڑی آپ پر بھی آ سکتی تھی, مجھ پر بھی آ سکتی تھی. زیادہ سے زیادہ اس معاملے میں صدقہ اور وہ انفاق جس کا میں نے جہاں سے گفتگو آج شروع ہوئی تھی, ان المصدقین والمصدقات واقربوا اللہ قرضا حسنا, تو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے. اور وہ آیات مبارکہ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فك رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا مقربہ, وہ جو اس وقت رل رہے ہیں, بچے ہیں کہ جو والدین سے بچھڑ گئے ہیں اور نہ معلوم کیا کیا اس وقت مصیبتیں ہیں, تو زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. اور اگر سیاسی جماعتوں پر آپ کا اعتماد ہے ان کو دیجئے, لیکن زیادہ یہ کام حکومت کے تحت ہونا چاہیے. اندیشہ یہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے عوام کا اعتماد حکومت پر نہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی مشینری کرپٹ ہے اور وہ اس کے ذریعے سے اپنی امداد کو یہ اطمینان نہیں رکھتے کہ وہ مستحق لوگوں تک پہنچ جائے گا. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ اصل امداد اسی کے ذریعے سے جانی چاہیے, وسائل و ذرائع انہی کے پاس. یہ جو بھی پرائیویٹ ادارے ہیں یہ شاہدرہ اور اس کے آس پاس جا کر کچھ نہ کچھ ریلیف کر دیں گے, دور تک کہاں جائیں؟ ان کے پاس کشتیاں نہیں ہیں, ان کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں ہیں, ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ جن سے وہ گھرے ہوئے جو ہیں لوگ اور جو کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. یہاں کیمپ لگا لینا آسان ہے, یہاں اپنے پروپیگنڈے کا ایک سامان کر لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے. بات میں عرض کر رہا ہوں, اس کی بھی میں نفی نہیں کرتا, جو کر رہے ہیں اس وقت کسی حوالے ہی سے خیر کا کوئی پہلو اور کوئی کام جو ہے ان سے ہو جائے, چلیے وہ بھی غنیمت ہے. لیکن اصل میں تو یہ کام کرنے کا حکومت, اس میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے حکومت کی سطح پر کہ پورے اعتماد وہ حاصل کرے اپنے عوام کا, کہ وہ اگر اس میں انفاق کریں گے اور اگر اس میں وہ صدقات دیتے ہیں تو وہ صحیح جگہ پر استعمال ہوں گے. بہرحال اس میں بھی میں یہ عرض کروں گا کہ دینے والوں کو اپنی نیت کا ثواب مل جائے گا, انہیں یہ اس میں اس وجہ سے پیچھے نہیں رک جانا چاہیے. کسی نے اگر کوئی خیانت کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یاتی بما غلا یوم القیامہ, وہ قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے غلول کو لے کر حاضر ہو جائے گا. ہم نے تنظیم اسلامی کی سطح پر بھی ایک فیصلہ کیا ہے, اگرچہ ہم کیمپ وغیرہ کوئی قریب میں نہیں لگا رہے ہیں, نہ ہمارا اس طریقے کا کوئی ارادہ ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی شو پٹ کریں, لیکن جو حضرات ہم پر اعتماد کر کے پیسے دیں ہم کوشش کریں گے, ہم یہی وعدہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو بھی مستحقین ہیں ان تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں. اگرچہ ہمارا کہنا یہی ہے کہ جن دوسری جماعتوں پر آپ کو اعتماد ہو انہیں دی, پھر یہ کہ حکومت کو دیجیے. سب سے بڑی بات تو ہمارے نزدیک صحیح ترین کام کرنے کی صلاحیت اور اس کے وسائل و ذرائع انہی کے پاس. باقی یہ ہے کہ اگر کچھ حضرات اس سلسلے میں یہ چاہے کہ تنظیم اسلامی کے رفقاء پر اعتماد کرتے ہوئے وہ کوئی اپنے تعاون کو ان کے حوالے کرنا چاہے, تو ایک تو آج یہاں بھی نماز کے بعد تین جگہوں پر ہمارے ساتھی ہوں گے چادریں لیے ہوئے، چار چار افراد اس کو پکڑ لیں گے، جنہیں کچھ ڈالنا ہو نقد وہ وہاں ڈالیں گے، اور دوسرے ہمارے یہ دو آفس ہیں، قرآن اکیڈمی ہے ماڈل ٹاؤن میں، اور یہ ہمارا یہ گڑھی شاہو میں 67A میں ہمارا تنظیم اسلامی کا دفتر ہے، جو بھی اشیاء وغیرہ وہاں پہنچانا چاہے وہاں پہنچائے، بعد میں جو رقوم ہوگی ان کی رسید بھی باقاعدہ دی جائے گی، یہاں ظاہر بات ہے رسید نہیں ہو سکتی، جو رقم بھی جمع ہوگی اس کی یکمشت رسید کاٹ کر وہ آپ کو اگلے جمعے میں میں بتا دوں گا کہ کتنی رقم یہاں جمع ہوئی۔ اس کے علاوہ جو یہاں تنظیم کے رفقا اور کارکن موجود ہیں وہ ذرا نوٹ کر لیں کہ نماز کے بعد وہ اپنے اپنے عمرا اور نقبا کے ساتھ مل کر اور اپنے وقت جو ہے ڈونیٹ کریں کہ کون کتنا وقت اس میں لگانے کے لیے تیار ہے، تاکہ ہم ایسی کچھ گروپ بنائیں کہ جو ذرا دور تک جانے کی کوشش کرے اور ان لوگوں تک وہ بات جو سامان ہے وہ پہنچانے کی کا کوئی نظام قائم کیا جائے۔ اسی ضمن میں اب تیسرا حصہ جو ہے میری گفتگو کا بہت مختصر، ایک طرف یہ حالات ہیں، دوسری طرف ایک بہت بڑا بحران ہمارے ملک میں دستوری سطح پر آ گیا ہے، ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، بہرحال اس کے اوپر تو کوئی رائے زنی کرنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے درجے میں بات آ جاتی ہے، یہ ضرور کہیں گے بڑا ضرورت مندانہ فیصلہ ہے، اور کاش کے اسی طرح کے فیصلے ضیاء الحق صاحب کی موجودگی میں دیے گئے ہوتے، لیکن بہرحال صحیح بات جب بھی کہی جائے وہ صحیح بات ہے، اس کا کریڈٹ دیا جانا چاہیے۔ اس سے ایک بہتر صورت جو ہے امکانی طور پر نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ جو اس سے چند دن پہلے محسوس ہوا تھا اور بڑا افسوسناک تھا، میں اس پر آج گفتگو بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یقیناً کچھ نہ کچھ فوری تبدیلی آ جائے گی۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ عرض کیا تھا کہ انتخابات اس ملک کے لیے، اس کی بقا کے لیے بہت ناگزیر، اور یہ انتخابات اگر کسی بھی اعتبار سے مشکوک ہوئے اور جو بھی شکست خوردہ ہوگا وہ اس کو اگر انکار کر دے کہ اس کے نتائج ہم تسلیم نہیں کرتے اور کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے، تو وہ اس ملک کے لیے آخری جس کو کہتے ہیں کہ ڈوبتے کے اوپر وہ جو آخری تنکا ہوتا ہے یا اونٹ کی کمر کے اوپر آخری تنکا اس کو توڑ دینے کے لیے وہ ثابت ہوگا۔ کوئی ہنگامہ یہاں اگر ہو، انتخابات ایسے ہونے چاہیے کہ کسی گروپ کو انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہ رہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ موجودہ نگران حکومتوں کو یا تو خود مستعفی ہو جانا چاہیے، اور یہ بہت اعلیٰ کام ہے۔ کاش کہ ہمارے ہاں آج کچھ خبر سننے میں آئی ہے اخبار میں ایک میں کہ جمالی صاحب نے اس کی پیشکش کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اعلیٰ کام ہے، جنہیں الیکشن میں حصہ لینا ہے انہیں خود پیچھے ہٹ جانا چاہیے، ان کا وقار بلند ہوگا، ان کی حیثیت بلند ہوگی، اور پھر الیکشن جو ہوں گے ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکے گا کہ ان لوگوں نے اس وقت حکومت کی مشینری کو استعمال کر کے گڑبڑ نہیں کی، ورنہ کی نہ ہو تب بھی شک کرنے کا موقع کی گنجائش موجود رہے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کرے، لیکن اب کسی الزام دینے والے کو الزام دینے کا موقع رہتا ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ شکل کر لی جائے، کم سے کم یہ کہ غلام اسحاق خان صاحب یہ تو طے کر دیں کہ جسے بھی الیکشن میں حصہ لینا ہے وہ ضرور حکومت سے نکل جائے، تاکہ جنہیں الیکشن میں حصہ نہ لینا ہو وہ اس عموری دور میں اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں قوم کی تو کریں۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو بیان آیا تھا غلام اسحاق خان صاحب کا بہت مایوس کن، جتنی اچھی توقعات ان سے وابستہ کی تھی، اور میں نے خود یہاں پر جو کچھ عرض کیا تھا ان کے بارے میں، اس کو وہ توقعات اور وہ خوشگمانی جو ہے وہ بہت مجروح ہوئی تھی ان کے اس بیان سے کہ یہ تو ہو کر رہیں گے۔ البتہ ہم پورا اطمینان دلاتے ہیں کہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، ایک فرد واحد کیسے اطمینان دلا سکتا، ایک فرد واحد بیٹھا ہوا، وہ اوپر ظاہر بات ہے کہ حکومتیں نیچے ہیں، ڈپٹی کمشنر یہاں ہے، وہ چیف منسٹر کے تابع ہے، کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، ایک فرد واحد 100 مرتبہ بھی اگر کہے، قرآن اٹھا کر بھی کہہ دے، تو اس بھی بات پر اس اعتبار سے کیسے اعتماد کیا جائے کہ وہ ایسا کر سکے گا؟ یہ ٹھیک ہے کہ اس کی انٹینشن ہے، وہ ارادہ رکھتا ہے، ہمیں ان کی نیت کے اوپر کوئی شک نہیں، کرے گا کیسے؟ مشینری وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، کرپٹ مشینری ہے، پوری کی پوری مشینری ناقابل اعتماد ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ جو ان کا فیصلہ آیا تھا وہ بہت مایوس کن تھا۔ یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس سے ایک بہتر صورت یہ پیدا ہوئی ہے، جیسا کہ آپ نے آج اخبار میں دیکھا، اور میں یہ لسٹ کر رہا ہوں، اس کو بھی اس ان عوامل کے ساتھ شامل کر رہا ہوں جو میں نے پہلے چند جمعوں کے اندر بیان کیے ہیں، کہ کچھ خیر کی خبریں آ رہی ہیں، کچھ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھی کچھ آنے شروع ہوئے اللہ کی طرف سے، ورنہ حالات نہایت مایوس ہوتے چلے جا رہے تھے ملک کے مستقبل کے اعتبار سے۔ تو اس میں یہ بھی ایک ٹھنڈی ہوا کی بات ہے کہ عدالت کے اس فیصلے کے بعد اب غالباً کوئی نہ کوئی نیگوشیشن ہوگی، اور جنید صاحب کسی مضبوط پوزیشن کے ساتھ بات کر سکیں گے غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ، جو آج کوئی ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ کرے، میں تو پھر عرض کروں گا کہ ہم دعا کر سکتے ہیں اور ہمارا اعتماد ہے دعا کے لیے۔ اگر کوئی شکل ایسی بن جائے، حکومت بحال ہو یا نہ ہو، بحال اگر کر بھی دی جائے وہ، تب بھی یہ طے رہے کہ یہ 16 نومبر پیچھے نہیں جائے گی، یہ الیکشن تو ہونے ہی چاہیے، اور یہ بحال ہو کر مستعفی ہو جائے، اتنا وقار ان کا بلند ہو جائے گا۔ اور اس صورت میں پھر یہ، جیسے کہ پیر پگاڑا صاحب کا ایک بیان آیا ہے، وہ جو دو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بہت ہی ضروری شے ہے اس ملک کے اندر جمہوریت کی، ایک تو ہے جمہوریت کی پٹری پر گاڑی کا دوبارہ چڑھنا اور چلنا، ایک ہے اس کا چلتے رہنا۔ تو چلتے جمہوریت کی پٹری پر گاڑی کا چڑھنا جو ہے، اس کے لیے تو یہ الیکشن ہے کہ یہ انتہائی قابل اعتماد ہونے چاہیے، کوئی اس میں ایسا لیکیونا، کوئی خلا ایسا نہ چھوڑا جائے کہ جس کو کوئی شکست خوردہ پارٹی جو ہے بہانہ بنا دے اس کے انتخاب نتائج کو تسلیم نہ کرنے کا، اور کوئی عوامی تحریک شروع کر دے۔ ایک تو یہ ہے، یہ ہے کس لیے کہ ہماری گاڑی جو ہے اس جمہوریت کی پٹری پر چڑھ جائے، اور اس کے بعد چلتے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 2 مضبوط جماعتیں موجود ہیں۔ وہ میں آثار دیکھ رہا ہوں، جمعیت علماء پاکستان مولانا نورانی میاں اور جمعیت علماء اسلام کا درخواستی گروپ ایک دوسرے کے قریب آ رہا ہے، وہ اب نئی، جیسا کہ میں نے کہا تھا، نیو الائنمنٹس ہوگی، نئی پولرائزیشن ہوگی، کچھ اسی رخ پر بات جا رہی ہے۔ لیکن اصل شے کیا ہے کہ 2 جماعتیں، جو مسلم لیگ کا اتحاد جو میرے نزدیک اس وقت نہایت ضروری ہے اس ملک کے مستقبل کے اعتبار سے، اس کی بھی امید اسی شکل میں زیادہ ہے کہ اگر چاہے چند دن کے لیے بھی جنید صاحب کی حکومت بحال ہو جائے تو پھر وہ اس پوزیشن میں ہوں گے، تو تمام وزراء اعلیٰ بھی پھر ان کے ساتھ اپنی ایکویشن درست کرنے کے لیے ان کو، ان کے لیے زیادہ ایک ضرورت جو ہے ہو جائے گی۔ اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو، اس ملک میں جو حالات اس وقت ذرا ایک غلط رخ اختیار کر رہے تھے، اس سے بچانے کی کا ایک ذریعہ بنا دے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس ملک کو بچائے، وہ آفات سماویہ اور ارضیہ سے بھی بچائے، اور یہ ہمارا آپس کا ٹکراؤ اور یہ بے یقینی اور یہ لوگوں کا مختلف گروہوں اور علاقائی قومیتوں میں تقسیم ہو جانا، اور یہ کہ ہمارے ہاں سیاست کی گاڑی کا ابھی تک کسی پٹری پر نہ ہونا، اللہ تعالیٰ ان تمام اعتبارات سے اس ملک کے اندر حالات کو بہتر فرمائے۔ باقی اصل کرنے کا کام جو بارہا میں نے عرض کیا ہے، وہ تو یہ ہے کہ اس ملک کا چاہے کتنی جمہوریت یہاں آ جائے، وہ استحکام اسے حاصل نہیں ہو سکتا جو یہ ایک زبان جو 32 دانتوں میں آئی ہوئی ہے، اس وقت جو روس اور بھارت کے درمیان شکنجے میں یہ آ گئی ہے۔ اور کوئی عجب نہیں کہ 20 نومبر کو جو ہے امریکہ کے اندر اگر ڈیموکریٹس آ گئے پاور میں، تو جو حالت ہمارے لیے ہو جائے گی کہ جس زمین پر ہم نے ابھی تک، وہ جو فارسی کا شعر میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا کہ بر زمین دیگرے خانہ مکن، ہم نے تو زمین دیگرے پر اپنا خانہ بنایا ہوا ہے، ان کے سہارے جی رہے ہیں، اور وہ زمین جو ہے ایک دم ہمارے قدموں تلے سے کھینچ لی گئی، تو ہم کہاں ہوں گے۔ ان حالات میں واقعہ یہ ہے کہ جیسے زبان کہی جاتی ہے 32 دانتوں میں، وہ حال پاکستان کا ہے۔ اور اس صورت میں جو قوت یہاں چاہیے، جو عزیمت، جو یکجہتی، جو اتحاد، جو ارادہ، ایک اجتماعی ارادہ کہ ہمیں رہنا ہے، زندہ رہنا ہے اور عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اس کے لیے تو یہاں اسلامی انقلاب ناگزیر ہے، اس کے بغیر وہ کیفیات پیدا نہیں ہوں گی۔ یہ ضرور ہے کہ کرائسس جو اس وقت ہے وہ ٹل جائے گا اگر جمہوریت کی پٹری پر اس ملک کی گاڑی جو ہے چل پڑتی ہے، لیکن وہ اصل استحکام جو ہمیں مطلوب ہے، وہ تو سوائے اسلامی انقلاب کے کوئی اور شے ہمیں عطا نہیں کر سکتی۔ جن لوگوں کے اندر اس کے لیے کوئی عزم ہے، ارادہ ہے، وہ اس کے لیے اپنی تیاری کرے، کمر کسیں، سوچیں، غور کریں۔ اگر ابھی تذبذب کے مرحلے میں تو فیصلے کریں، اگر چل رہے ہیں تو اپنی رفتار کو تیز کریں۔ وہ جو کسی کا شعر میں نے کبھی شائع کیا تھا عزم میں، ساتھیوں مشعلوں کو تیز کرو، جنگ بازوں کا ملکگیروں کا قافلہ تیز گام ہے کتنا، اور بھی قافلے کو تیز کرو، ہمیں بھی اپنے قدم تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔